بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دو پڑھی ہیں قسم عقیدے کی، عقیدہ صحیحہ اور عقیدہ فاسدہ. جو عقیدہ صحیح ہے اس کی کچھ پانچ چھ بنیادی باتیں ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو ہے ایمان، تو اس لیے یہ دوسرا چیپٹر جو ہے ایمان کا اس کو دیکھتے ہیں. اسلامی عقیدے کی بنیاد ایمان پر ہے. کوئی ایمان عقیدے کے بغیر اور کوئی عقیدہ ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں. ایمان کی تعریف بعض علماء نے کی ہے، مثلا ایک امام ہیں راغب اصفہانی، انہوں نے قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو چن کے ایک ڈکشنری لکھی ہے جس کا نام ہے المفردات. المفردات دو والیم میں ہے، فیصل آباد میں چھپی ہے. چھپی تو کافی پرانی ہے لیکن یہاں پاکستان میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کسی ایک عالم نے، یہ عربی زبان میں تھی، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس کو پھر چھاپا گیا فیصل آباد میں، دو والیم میں چھپی ہوئی ہے. بہت اچھی کتاب ہے، المفردات اس کا نام ہے. تو انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ الایمان هو التصدیق الذی معه امن. ایمان وہ تصدیق ہے جس کے ساتھ امن اور اطمینان ہو. یعنی انسان اپنے دل سے کسی بھی چیز کو مان لے لیکن مانے اس طرح کہ اس کو اطمینان بھی نصیب ہو اندرونی طور پر بھی، اور پھر اس کے ظاہری جو اعمال ہیں اس سے بھی دوسروں کو امن نصیب ہو. اس کو کہا جاتا ہے ایمان. خود بھی مطمئن ہو اندر سے اور جب دوسروں کے ساتھ معاملات کرے تو دوسرے بھی اس سے مطمئن ہو. کتنی اچھی تعریف ہے ایمان کی. حدیث جبریل سے ایمان کی وضاحت یوں ہوتی ہے کہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یا ایک دن لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر، اس کی ملاقات پر یعنی مرنے کے بعد اس سے ملنے پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان لائے. ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے جس میں اطاعت و معصیت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یعنی ایک تو تصدیق میں نے دل سے کر دی، اب اس کا اظہار میں نے قول سے بھی کرنا ہے، بول کے بھی کرنا ہے اور عمل سے بھی کرنا ہے، اور جتنا میں عمل سے کروں گا اس سے میرا ایمان بڑھے گا، اور جتنا ہی میں اپنے قول سے اور عمل میں کمی کرتا جاؤں گا اس میں میرا وہ ایمان جو اندر کی تصدیق ہے وہ اور کم ہوتا جائے گا. اس لیے اس کی تعریف یوں کی گئی ہے الایمان الاقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان. ایمان اقرار زبان، تصدیق قلب اور جوارح کے عمل کا نام ہے. جوارح کہتے ہیں یہ جو ہمارے یہ جو جسم ہے، جسم کے جو کنارے کی چیزیں ہیں، یعنی ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سر ہے، اس کے اندر کان ہیں، آنکھیں ہیں، ان سب کو کہا جاتا ہے جوارح، یعنی سائڈ کی جو چیزیں ہیں ان سے کچھ عمل ہوتے ہیں تو ان کا نام ہے. ایک بھٹکا ہوا مسافر جسے آپ نے منزل کا راستہ بخوبی سمجھا دیا ہو اور وہ بظاہر آپ کی بات مان کر یقین کا اظہار بھی کر دے لیکن آپ کی بتائی ہوئی سمت یعنی دائنے ہاتھ کی بجائے بائیں سمت چلنے لگے، آپ نے کہا تم جو جہاں جانا چاہتے ہو وہ ادھر ہے، ادھر یوں چلے جاؤ، آگے دائیں طرف مڑ جانا تو تمہیں مل جائے گا. تو وہ کہتا ٹھیک ہے، لیکن جب چلا تو ادھر چل پڑا. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے رہنما کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ایمان کامل ہو تو یقین آ جاتا ہے، وہ رہنما ہے نا، یقین آ جاتا ہے جس کے آثار مومن کے عمل اور طرز اور روش سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر ناقص ہو تو وہ الٹی سمت چلتا ہے اور دیگر خرابیاں پھر نظر آتی ہیں. اس لیے ایمان کو عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ عمل ایمان کا نتیجہ اور پھل ہے، ثمرہ ہے، بلکہ یہی وہ علامت ہے جس سے لوگوں کو کسی کے مومن ہونے کا علم ہوتا ہے. عمل ایک علامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی مومن ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد جگہ ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یؤمنون ویعملون الصالحات، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. پھر ایمان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے. علماء سلف کا یہ ایک نظریہ تھا کہ بندہ مومن کے ایمان میں حالات اور واقعات کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ اس کو دل میں ڈال دیا تو بس وہ تو جم گئی، اب اس کے بعد ایمان تو اندر بیٹھا ہے، اب باقی میں عمل کروں نہ کروں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، یا ایمان کم نہیں ہوتا بڑھتا نہیں ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایمان بہرحال مضبوط رہتا ہے، اپنی اصل حالت میں رہتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ نظریات یہ بھی ہیں، لوگ مانتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء سلف کا یہی جو نقطہ نظر ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ مومن کے ایمان میں حالات اور واقعات کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اسی مناسبت سے عمل میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. بڑھتا ہے کہ نہیں؟ انسان کا ایمان بڑھتا ہے. پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے. پھر اسی طرح وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو ایمان بہرحال بڑھتا ہے. پھر اسی طرح صحیح بخاری کے جو پہلے چپٹر ہے کتاب الایمان، اس کو آپ پڑھیں تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کے دلائل دیے ہیں. سلف کی بات کی نا، علماء سلف کا یہ نظریہ تھا تو انہوں نے یہی دلائل دی ہیں. انہوں نے لکھا ہے، چیپٹر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے چھوٹے چھوٹے عمل کریں اس سے ایمان بڑھے گا. چھوٹے سے عمل کا تعلق بھی ایمان سے، اور چھوٹے سے گناہ کا تعلق بھی ایمان کو کم کرنے سے. انہوں نے بڑی مثالیں دی ہیں، ہیڈنگ دی، حدیث لکھی، اس طرح ثابت کیا ہے کہ دیکھیے ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. ایمان کا انسانی زندگی پر اثر بھی ہوتا ہے. ایمان کسی تقلیدی عقیدے کا نام نہیں ہے کہ میں نے اپنے والد سے لے لیا، انہوں نے اپنے دادا سے، میرے دادا سے لے لیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایمان ایک زندہ شعور کا نام ہے. آدمی جب اللہ کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ مانے اور اس کی تمام باتوں پر کامل یقین کر کے ان کی تصدیق کر دے. یہ باتیں کون سی ہیں؟ وحی ہے، آخرت ہے، ملائکہ ہیں، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب، اور اللہ کے فیصلوں پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو جائے، تو یہی ایمان ہے. ان ایمانیات کو ماننے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو تقلید آوا کے طور پر مانا جائے، مگر اس قسم کا تقلیدی ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ بجدنا علی آبانا، ایک شکل تو یہ ہو سکتی، لیکن یہ صورت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اس کی مثال کسی کے ہاتھ میں چھنگلیا کسی ہے، چھنگلیا ہوتا ہے، چھنگلیا ہوتا ہے، چھوٹی سی انگلی نکل آتی ہے نا، ایسے نکلی اس کی. چھنگلیا بظاہر انگلی کی مانند ہوتی ہے، وہ ہاتھ کے ایک طرف بیکار لٹکی رہتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. یعنی انسان اگر اپنے ایمان کو اس طرح لے تو وہ یہ سمجھے کہ چھنگلیا چھنگلیا ہوں میں. حقیقی ایمان ایک شعوری سفر کا نام ہے کہ آدمی نہ دکھائی دینے والے خدا کو دیکھ لے، وہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقت کا مشاہدہ کر لے. اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایمان ایک ڈسکوری ہے. اس کو ڈسکوری نہ پڑھیے گا، یہ ڈسکوری ہے. جو چیز زندگی میں بطور ڈسکوری کے داخل ہو، اس کا داخل ہونا ایک انقلاب ہوتا ہے. وہ پرسکون زمین میں زلزلہ کی طرح یا ٹھہرے ہوئے پانی میں طوفان کی طرح ہوتا ہے. یعنی کتنی زبردست بات ہے کہ پرسکون زمین میں زلزلہ کی طرح یا ٹھہرے ہوئے پانی میں طوفان کی طرح ہوتا ہے. ایمان اس چیز کا نام ہے، انقلاب. ایسا ایمان آدمی کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اس کے مزاج کو بدل دیتا ہے، وہ اس کی سرگرمیوں کے رخ کو پھیر کر دوسری طرف کر دیتا ہے. اس کے بعد آدمی کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے، اس کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے. اپنے قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے. اس کی وضاحت قرآن مجید میں بیان کردہ کچھ مثالوں سے ہوتی ہے. مثلا ایمان نیا انسان بناتا ہے، ایمان انسان کو نیا انسان بنا دیتا ہے، ایک پرانا انسان ہوتا ہے کہ میں ایسا کیا کرتا تھا پھر بعد میں اب یوں کرتا ہوں، اور وہ نیا انسان بن جاتا ہے. ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے جادوگروں کی ہے. جادوگروں کا یہ حال اظہار حقیقت سے پہلے تھا، اس کے بعد جب کھلے میدان میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے بعد جادوگروں نے دیکھا کہ ان کے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے نگل لیا ہے، تو جادوگروں پر کھل گیا کہ اتنا بڑا واقعہ اللہ کے پیغمبر ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. چنانچہ جادوگر اسی وقت خدا کے سامنے سجدے میں گر گئے، وہ بول اٹھے کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. یہ فرعون کے لیے ذاتی شکست تھی، اس نے بگڑ کر کہا کہ میں تم کو سخت ترین سزا دوں گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں نے یہ سن کر کہا فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو، موجودہ دنیا کی زندگی میں ہی تم کچھ کر سکتے ہو. تو اس مثال میں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد آدمی کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے، ایک نیا انسان نکلتا ہے. وہی جادوگر جو چند لمحہ پہلے بادشاہ کی عظمت سے دبے ہوئے تھے اور اس کی خوشامت کر رہے تھے، ایمانی انقلاب کے بعد وہ فرعون کی سخت ترین سزا کی دھمکی سن کر بھی متاثر نہیں ہوئے. شکل و صورت سے اگرچہ وہ پہلے ہی جیسے انسان دکھائی دیتے تھے، مگر اب ان کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا انسان جو صرف خدا سے ڈرتا تھا، ایسا انسان جس کی نظر میں آخرت کے سوا ہر چیز بے وقت ہو چکی تھی. یہ ایمان ہے، انسان کے اندر سے ایک نیا انسان نکالتا ہے. پھر ایمان معرفت ہے، صحیح پہچان ہے. قرآن میں ایمان کو معرفت کہا گیا ہے، مما عرفوا من الحق. اسی طرح حدیث میں ایمان کو علم کہا گیا ہے. ارشاد ہوا ہے کہ جس شخص نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا، من علم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. معرفت اور علم کسی چیز کو شعوری طور پر پانے کا نام ہے. جب آدمی کسی چیز کو شعوری طور پر پائے، وہ چیز آدمی کے پورے وجود میں سما جاتی ہے. شعور ہے نا، انسان کہتا ہے بھائی میں نے سوچ سمجھ کے یہ چیز اختیار کی ہے، اب جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، پورے وجود میں وہ سما جاتی ہے. اس قسم کے ایمان کا ایک واقعہ قرآن مجید میں ساتویں پارہ کے نجران کے علاقے سے 10 عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا مدینہ. آپ نے ان کو قرآن کے کچھ حصے سنائے، جس کو سن کر ان پر یہ ظاہر ہوا، منکشف ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس انکشاف حقیقت کے بعد ان کا جو حال ہوا وہ قرآن میں ان لفظوں میں بیان ہوا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ان لوگوں کو جب ایمان کا شعور ملا تو بے اختیار رو پڑے. آنکھ کے راستے سے آنسوؤں کا سیلاب اس بات کی تصدیق ہے کہ آدمی نے قربت خداوندی کا تجربہ کیا ہے. تو اسے ایمان کہتے ہیں، معرفت ہو گئی نا اس کو، صحیح معنوں میں پہچان ہو گئی. ایمان خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. مفسر ابن کثیر نے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الخشیت خلاصۃ الایمان. ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ خوف خدا. یہ تفسیر بہت بامعنی ہے. آدمی جس چیز پر ایمان لاتا ہے اسی کے مطابق اس کے اندر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مثلا آپ چیونٹی کی موجودگی کا اقرار کریں تو اس وقت آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ اس سے بالکل مختلف ہوگی جبکہ آپ ایک شیر کی موجودگی کا اقرار کر رہے ہوں. یہ چیونٹی ہے، یہ شیر ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے. 10-5 فٹ کے فاصلے پہ میں یا آپ کھڑے ہیں، چیونٹی کو دیکھ کے میں کیا کہوں گا؟ یہ چیونٹی ہے. لیکن شیر کو یہ کہتے ہیں یہ شیر ہے، وہ آواز ہی بدل جائے گی، وہ کیفیت ہی نہیں ہوگی. ایمان اگر زندہ ایمان ہو اور خدا کی ذات پر یقین کے ہم مانا ہو تو ایسا ایمان آدمی کو لرزا دیتا ہے. خدا کی ہیبت سے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کی آواز پست ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ایسی پابند زندگی بن جاتی ہے جیسے اللہ اس کا رات اور دن کا نگران ہو۔ بعض مفسرین نے مومنین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ غیب پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح وہ مشاہدہ پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیبی کما یؤمنون بالشہادہ، گویا قیامت میں خدا کو دیکھ کر لوگوں کا جو حال ہوگا وہ حال مومن کا بغیر دیکھے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، ڈرتے ہیں۔ غیر مومن قیامت میں اللہ کو دیکھ کر ڈھہ پڑیں گے، مومن اسی آج کی دنیا میں اللہ کے سامنے ڈھہ پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ غیر مومن پر قیامت میں گزرے گا وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ اسی زلزلہ خیز کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو بہرحال ایمان کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ایمان کی کچھ شاخیں ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان شاخوں سے مراد کیا ہے؟ انسانی اعمال ہی ہیں۔ الایمان بضع و 60 شعبہ والحیاء من الایمان، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان میں سے ہے، یعنی ان شاخوں میں ایک شاخ ایمان حیا کی بھی ہے۔ تو بہرحال یہ شعبے کیا ہیں، کتنی شاخیں ہیں، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے شعب الایمان، اسی حدیث کو سامنے رکھ کے کتاب کا نام رکھا ہے شعب الایمان، ایمان کے شعبے، اور انہوں نے وہ سارے اعمال لکھ دیے ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ اصل میں یہ کتاب بھی کئی والیوم میں ہے، امام بیہقی کی شعب الایمان، پھر اس کے بعد اس کتاب کی جو شرح لکھی گئی وہ کئی والیوم میں ہے، اس میں اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ تو گویا کہ کوئی عمل نہیں جو ایمان کے بغیر ہوتا ہو، مسلمان کا کوئی عمل۔ ایمان کے بارے میں چند اہم باتیں، جو شخص شہادتین کے ذریعے اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار نہ کرے اس پر دنیا اور آخرت ہر جگہ نہ تو ایمان ثابت ہوتا ہے اور نہ اس کا حکم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں اگر ایمان کا اعلان اور اقرار کرنا چاہتا ہے تو یہ ضرور کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کرے، یہ دو شہادتیں ہیں۔ اگر وہ یہ شہادتیں نہیں دیتا تو پھر ایسے شخص پر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ نہ ایمان ثابت ہوتا ہے اور نہ اس کا حکم۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص مر جائے تو وہ بطور مسلمان کے نہیں مرے گا، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو مسلمانوں پر اس کا نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا فرض کفایہ نہیں ہے، کوئی ایمان کا وجود ہی نہیں تھا اس میں، ثبوت ہی نہیں ملا۔ تو یہ نہیں ہے، نہیں ہے کہ جو بات ہے، یہ حکم ہے۔ پھر اسلام اور ایمان دو شرعی اصطلاحات ہیں جن کے مابین، یعنی ان دونوں کے درمیان، اسلام اور ایمان کے درمیان عام اور خاص کا تعلق ہے۔ عام تو عام جانتی ہے نا، عام جنرل، اور خاص کا مطلب مخصوص چیز، تو عام میں سب آ جاتے ہیں، اور اس عام سے کسی شے کو مخصوص کر لیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ خاص ہے، ہے نا؟ مثلا سٹوڈنٹس سب ہیں، لیکن یہ کہا جائے الہدا کے سٹوڈنٹس، یہ خاص ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی، تو اسلام اور ایمان دو شرعی اصطلاحات ہیں جن کے مابین، یعنی ان دونوں کے درمیان عام اور خاص کا تعلق ہے۔ یعنی ہر مومن مسلم ہے مگر ہر مسلم مومن نہیں، جو مومن ہوگا اندر سے ایمان رکھتا ہے وہ واقعی مسلمان ہے، وہ عمل بھی ویسے کرے گا، اس کا ایمان ایسا ہے نا، لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اندر سے ٹھیک اس کے یقین ہو، کیونکہ ایسے عمل تو دوسرے بھی کرتے ہیں، ایسے عمل دوسرے بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اسلام کی نسبت سے تمام اہل قبلہ کو مسلمین کہا جاتا ہے۔ ہر شخص جب اپنی نسبت اسلام کی طرف کر لے اور یہ کہے کہ میرا قبلہ یہ ہے، خانہ کعبہ ہے، تو اسلام کی نسبت سے ہر شخص کو پھر مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ بس اتنا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں اس کی حیثیت ایک ناقص الایمان مومن کی ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کریں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے مسلمان، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمان سے نکل گیا، سمجھ رہی ہیں؟ مثلا حدیث آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی ہم نے اس کو اسلام سے نکال دیا، یہی کہیں گے نا، یہ مطلب ہے نا، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ کافر ہو گیا، مطلب تو یہی ہے نا۔ تو یہ جو مطلب ہے اس کا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے گناہ کبیرہ ہے نماز کا ترک کرنا اور جان بوجھ کر ترک کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس گناہ کبیرہ کے مرتکب آدمی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمان سے نکل گیا، بلکہ دنیا میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ اس کا ایمان ناقص ہے، کم ہے۔ اگر اس کا ایمان مکمل ہوتا تو یہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑتا، باقی جو چھوڑ چکا اب اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کل اللہ اپنی مشیت کے مطابق اس سے جو چاہے کرے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ تو حدیث کا پھر مطلب یہ ہوا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فقد کفر کا مطلب علماء نے یہ کیا کہ اس نے کام کیا کافروں والا، کافر جس طرح نماز نہیں پڑھتے اس نے بھی نہیں پڑھی، یہ مطلب ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ صرف نماز نہ پڑھنے سے ہم اس کو کہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ نکل گیا، یہ کافر بن گیا۔ تو وہ کہتا ہے بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے، میں مانتا ہوں کہ قبلہ میرا بیت اللہ ہے، آخرت پر میرا ایمان ہے، سب وہ ایمانیات، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، لیکن صرف نماز نہیں پڑھتا میں کہوں یہ کافر ہوگا۔ اس لیے بڑا آسان نہیں ہوتا کسی فتویٰ لگانا، یہ بعض اوقات جوش میں ایسی باتیں ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ محتاط جو رویہ ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے جو ہاں یہاں پڑھ رہی ہیں آپ، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں اس کی حیثیت ایک ناقص الایمان مومن کی ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کریں گے۔ بس ایمان کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں۔ پھر تمام موحدین بہرحال جنت میں جائیں گے، اگر ان میں سے کسی کو بعض اعمال بد کے سبب عذاب جہنم میں مبتلا کیا بھی گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنی مقررہ سزا بھگت کر بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تھا تو مومن نہ، اہل قبلہ میں سے کسی معین شخص کو یا گروہ کو قطعی طور پر جنتی جہنمی قرار دینا جائز نہیں۔ میں کسی شخص کو دیکھوں بڑا نیک ہے، میں کہتا ہوں واللہ یہ تو ضرور جنت میں جائے گا، نہ نہ نہ۔ یا کسی کو کہوں تمہیں اگر اللہ نے جنت میں بھیج دیا نا تو میں جہنم میں جانا پسند کروں گا، بعض اوقات ایسے بھی جملے ہم بول دیتے ہیں، تیرے ساتھ جنت میں نہیں جاؤں گا، تو استغفر اللہ، عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، انسان ہیں، کبھی ناراضگی ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ درست نہیں۔ اس لیے حدیث جو ہے نا آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک آدمی ساری عمر بڑے نیک کام کرتا رہتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو ایک ایسا کام کر جاتا ہے جس سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس ایک کام کی وجہ سے آخری وقت میں، اسی ایک کام کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس بھی کہ ساری عمر برے کام کیے اور کرتے کرتے جب بالکل آخری وقت آیا تو اس وقت کوئی اچھا کام مرتے مرتے کر گیا کہ اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اللہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کا جو اینڈ ہے وہ اچھا کرنا، یعنی یہ نہیں کہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ اچھا ہو، نہیں، بلکہ اینڈ بھی اچھا ہو، اس کا انجام اچھا ہو۔ تو اس لیے یہ بہرحال معاملہ انسان یقینی طور پر نہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے نہ کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ضرور جنت میں جائے گا، یہ ضرور دوزخ میں جائے گا، یہ بڑی یہ غلط بات ہے۔ بعض صحابہ کرام نے ایسی بات کی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ تم کس طرح یقین سے کہہ رہے ہو، کیا دوسری طرف نہیں جا سکتا، کسی کے بارے میں کہا جو لڑ رہا تھا بڑے جہاد جذبے کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، تو صحابہ نے ایسے بات کر دی، آپ نے فرمایا تم کیسے یقین سے کہتے ہو، کیا یہ دوسری طرف نہیں جا سکتا؟ صحابہ چپ ہو گئے. جب وہ لڑائی ختم ہوئی تو وہ شہید ہو چکا تھا. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو شہید ہو گئے، دیکھیے اس کے جسم پہ اتنے زخم ہیں. آپ نے فرمایا تم جاؤ اس کا جو سامان ہے نا اس کو تلاش کرو لے آؤ. گئے، اس کا جو سامان تھا بندھا ہوا اس کے جسم کے ساتھ، وہ کھولا وہ لے آئے تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز جو مال غنیمت کی تھی وہ اس نے رکھی تھی. آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس کے لیے. تم حتمی بات کر رہے تھے نا، اب دیکھو کسی کے بارے میں یہ حتمی بات نہیں کہنی چاہیے. تکفیر ایک شرعی حکم ہے، یعنی کسی کو کافر قرار دینا یہ گویا کہ شریعت کا ایک حکم اس پر لاگو کر دیا ہے جو کتاب و سنت کی طرف سے ہی ثابت ہوتا ہے. یعنی کتاب و سنت ہی بتاتی ہے کہ اس کو کافر قرار دو یا اس کو کافر، یہ کافر ہے. لہذا کسی مسلمان کی تکفیر اس کے کسی ایسے قول یا فعل کے باعث کرنا جائز نہیں کہ جس کے کفر ہونے پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو. یعنی کوئی اس نے کام کیا غلطی ہو گئی، اب اس کے بارے میں کوئی فتویٰ صادر ہو گیا کہ یہ تو کافر ہے، تو اس قسم کا جو فتویٰ دینا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ بڑا شرعی حکم ہے، ایک شریعت کا حکم آپ نے نافذ کر دیا. دلیل کیا ہے؟ یعنی شرعی دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کہا جائے کہ واقعی یہ کافر ہے. تکفیر ایک نہایت پر خطر اور نازک حکم ہے، کسی مسلمان کی تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ دھیان کیجیے. تو بہرحال یہ ایمان سے متعلق بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ یعنی چند ایک باتیں ہیں جو بہرحال ہماری کتابیں جو ہے نا عقائد کی ان میں لکھی ہیں، اس کا یہ خلاصہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے. ایمان کی کچھ اقسام ہیں. شروع شروع میں بڑی باتیں ہوتی تھیں، یہ منطقی لوگ آئے، فلسفی لوگ آئے، انہوں نے آ کے نا بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں چھیڑ دیں، موضوعات عجیب و غریب چھیڑ دیے، قیامت کا موضوع، فرشتوں کا موضوع، اللہ تعالیٰ کی ذات کا موضوع، پھر یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کے بننے کا موضوع، عجیب و غریب. تو اس میں ایمان جو تھا نا وہ یعنی لوگوں کا ڈاونڈول ہونا شروع ہوا. تو اس پہ علماء نے یہ سب چیزیں پھر ترتیب دے کے لکھی کہ ہم واضح کر دیں کہ اصل چیز کیا ہے. علامہ شریف جرجانی جرجان کے رہنے والے تھے، انہوں نے درجات کے اعتبار سے ایمان کی چند اقسام بیان کی ہیں. پہلی قسم بتائیے ایمان مطبوع. مطبوع طبع سے ہے، طبیعت سے، یعنی نیچر. یہ کہتے ہیں ایک ایسا ایمان ہوتا ہے جو انسان کی مطبوع طبیعت میں ہے. یعنی یہ ایمان کیا ہے؟ فرشتوں کا ایمان ہے. ان کا ایمان ان کی طبیعت و مزاج میں ڈال دیا ہے، اللہ نے بالکل ان کی طبیعت اور مزاج میں ایمان کو ڈال دیا ہے. مثلا گناہ کی حس نہ ہونا اور وہی کچھ کرنا جو انہیں اللہ تعالی کی طرف سے کہا جائے، یہ ایمان مطبوع ہے. وہ آتا ہے نا جیسے سورت تحریم میں، وہ کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہوتا ہے اس کی کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ وہ حکم دیے جاتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی خاصیت ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایمان مطبوع. پھر دوسرا ایمان معصوم. یہ انبیاء کا ایمان ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، وحی الہی کے روشنی میں وہ کام کرتے ہیں، اس لیے ان سے خطا یا غلطی سرزد نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح فرما کر اس خطا کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا کر نیکی میں بدل دیتے ہیں. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر. یہ جو باتیں ہیں یہ وہی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً اصلاح کرتے ہیں. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. یہ کرتے کرتے آگے پھر کہا ٹھیک ہے، آمدنی کرنا. تو یہ ایمان معصوم ہوا کرتا ہے. پھر تیسرا ایمان ہے ایمان مقبول. مومنوں کا ایمان ہے، ان کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یہ غیر معصوم ہوا کرتے ہیں. یعنی ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن غلطی اور گناہ کر کے اس پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ شرمندہ ہوتے ہیں. توبہ کرتے ہیں. تو شرمندگی سے اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ایسا ایمان کیا ہے؟ مقبول. یقبل اللہ التوبتا یتقبل اللہ من المتقین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اس طرح کی بات ہے. یہ ایمان مقبول ہے. پھر ایمان موقوف ہے. یہ بدعتیوں کا ایمان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں نئے نئے راستے تلاش کرتے ہیں, نیک اعمال تلاش کرتے رہتے ہیں, جو اس بات کی علامت ہے کہ ایمانیات پر ان کا کامل یقین نہیں. جو رسول اللہ نے بتائے ہیں نیک عمل وہ کم ہیں, وہ تھوڑے ہیں, کچھ اور عمل کیجئے تاکہ اللہ کو خوش کر سکیں. تو رسول پر کامل ایمان نہیں, اللہ کی باتوں پر کامل ایمان نہیں. تو بدعت ہی جو ہے اس کا حقیقت میں ایمان کامل نہیں ہوا کرتا. اگر مکمل ایمان ہو تو وہ اتنی باتوں پر اکتفا کر لے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بتائی ہیں. اس کو ضرورت ہی نہیں جو اور سوچنے کی, وہ انہی پر ہی چل نکلے. وہ کہے بس یہی زندگی کا نسخہ ہے. لیکن نئے نئے راستے تلاش کرنا اور ان راستوں کے ذریعے سے اللہ تعالی تک رسائی اور تقرب کے ذرائع تلاش کرنا, یہ سب وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی جو صحیح باتیں ان پر ایمان نہ ہونے کی یعنی گویا کہ علامت ہیں. پانچواں ایمان, ایمان مردود. یہ منافقین کا ایمان ہے جو بظاہر کچھ ہیں اور اندر کچھ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں تک انہوں نے کہا, اللہ کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ جانتا ہے ان کو کہ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اندر ایمان ہے ہی نہیں. تو اس لیے ایمان منافق کا قطعاً قبول نہیں ہے, ریجیکٹڈ ہے, مردود ہے. تو یہ پانچ قسمیں ہیں ایمان کی. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کس سے تعلق ہے, ہم کس میں ہیں, مڈ میں ہیں نا. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قبول کرے. بارہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن الحمدللہ یہ احساس جو یہاں بات کی گئی ہے کہ گناہ پر شرمندگی اور پھر توبہ کرنے سے اللہ تعالی انہیں معاف کر دیتا ہے, یہ اصل چیز ہے بس. پھر ایمان کی مشتملات ہیں, کچھ چیزیں ایمان میں شامل ہیں. علماء کرام نے ایمان کے اہم بنیادی عناصر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. یہ آج کل کی نئی تقسیم ہے, الہیات, نبوات اور سمعیات. یہ ایک جدید تقسیم ہے. جو پچھلی ہم نے پڑھی ہے نا ایمان کی اقسام, وہی چیزیں, یہ ذرا ایک اور انداز سے ہے, یہ ایک اور انداز سے ہے, لیکن یہ جدید تقسیم ہے جو اس وقت مسلمان ملکوں میں جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو یا پی ایچ ڈی کے, تو ان میں ایمان کو جس طرح تقسیم کیا گیا اس میں یہ سبجیکٹس بنا دیے گئے ہیں, الہیات, نبوات اور سمعیات. تو یہ مختلف ٹرمز میں یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, الہیات کا یا نبوات کا یا سمعیات کا. تو الہیات کس کو کہتے ہیں؟ الہیات سے مراد وہ تمام معاملات ہیں جو اللہ تعالی کی ذات الہ سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا توحید کی تعریف اور اس کا مفہوم, شرک, نواقض ایمان, اللہ تعالی کی صفات و افعال وغیرہ, یہ سب کیا ہیں؟ الہیات سے ان کا تعلق ہے. اور بڑا لمبا سبجیکٹ ہے, صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں تو بے شمار ڈھیروں چیپٹر جو ہیں وہ اسی پر ہی ہیں. کتاب التوحید بھی ہے اور کتاب الایمان بھی ہے اور پھر کتاب الصفات بھی ہیں, کتاب الافعال, امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد, کہ اللہ تعالی نے بندوں کے جو فعل ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے. پھر نبوات ہیں, وہ تمام امور جو انبیاء کرام سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا نبی پر وحی آتی ہے, نبی اور رسول کون ہوتے ہیں, ان میں فرق کیا ہے, رسول اور امتی میں کیا فرق ہے, خط نبوت کیا ہے, معجزات کیا ہیں, کرامت اور جادو میں فرق کیا ہے. ان سب کا تعلق چونکہ نبوت سے ہوتا ہے اس لیے دوسروں کو نبی سے الگ کرنے کے لیے یہ فرق واضح کیا جاتا ہے قرآن کی آیات سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. یہ بھی ایک لمبا سبجیکٹ ہے. پھر سمعیات ہیں, وہ تمام سماعی امور جن کا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو لیکن ان پر یقین کرنا اور ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے. سمعیات یعنی انسان سنتا ہے رسول سے, قرآن سے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا عذاب قبر ہے, حیات برزخ ہے, عالم الغیب کی باتیں ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ بھی سب ایمانیات کی قسموں میں سے ہیں. تو بہرحال کوئی نئی چیز نہیں ہے. انداز نیا ہے لیکن چیزیں وہی ہیں جو آپ نے کلمے میں پڑھی تھی. وہ اچھا جو کلمہ ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو خیر یہ ایمان کے بارے میں ہم پڑھا, کل انشاءاللہ ہم ایمان باللہ کے بارے میں پڑھیں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں, یہ کسی نے پیج نمبر 24 پہ آئی یہ عبارت کہ کسی گروہ یا شخص کو جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے متعلق شرعی نص ثابت نہ ہو. وہ شرعی نصوص کیا ہیں؟ وہ شرعی نصوص قرآن مجید کی آیات ہیں. ٹیکسٹ, نص کا مطلب ہے ٹیکسٹ. قرآن مجید کی آیات ہوں یا نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث ہوں, تو یہ شرعی نص ہیں. اگر وہ کہتی ہیں کہ واقعی اس فعل کا مرتکب کافر ہے تو اس کو کہا جائے گا یہ کافر ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کہتی تو پھر محتاط رہنا چاہیے, کسی کو کافر کہنا آسان نہیں. دین سے نکال دینا آسان ہے لیکن دین میں لانا بڑا مشکل ہے. یہ لکھا ہے کسی نے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے. اصل میں ایمان کا جو مطلب کیا گیا ہے وہ تصدیق کیا گیا ہے. الایمان هو التصدیق, تو تصدیق کا مطلب یقینی ہوتا ہے کہ انسان یقین مان کے, یقین کر کے اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ اس کی سچائی کو مانے, تو اس کو کہا جاتا ہے الایمان هو الیقین. یہ بھی بعض علماء نے اس کے مطلب کیا, الایمان هو الیقین. ایمان اصل میں یقین ہی ہوتا ہے. صفحہ نمبر 23 پر ایمان کے بارے میں اہم باتیں جو ہیڈنگ ہے اس کا پہلا پوائنٹ, اس کو سامنے رکھ کے ایک سوال کیا ہے کہ جو لوگ چھپ کر ایمان لاتے ہیں تو کیا ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے؟ یعنی وہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ وقال رجل یکتم ایمانہ, کہ فرعونیوں میں سے ایک مسلمان تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا اور اس نے کھل کے یہ کہہ دیا تقتلون رجل ان یقول ربی اللہ, کہ تم ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہو جو صرف یہی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. تو اصل بات یہ ہے کہ اس نے بھی اپنی ایمان کو بہرحال ظاہر کر دیا تھا, اس نے چھپایا نہیں تھا, اس وقت تک چھپائے رکھا. لیکن اب قاعدہ اور حصول یہی ہے کہ بہرحال ایک مومن کو اپنے ایمان کی شہادت دینی چاہیے, لوگوں کے سامنے کہے, اس لیے کہ اس کا جو مرنا ہے یا جینا ہے وہ اسی ایمان کے ساتھ بھی اور اہل ایمان کے ساتھ بھی ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی ایسی سوسائٹی میں جو غیر مسلموں کی ہے وہاں اپنے ایمان کو تو چھپا کے رہے لیکن جب وہ مرے تو دوسرے آئیں اس کی لاش کو اٹھا لے جائیں اور اپنے طریقے کے مطابق اس کا جنازہ بھی پڑھائیں, اس کو نہلائیں, اس کو کفنائیں اور پھر اس کے بعد اس کو دفنائیں. وہ تو کہیں ہمارا بندہ تھا, آپ کا کہاں تھا؟ اور ہو رہا ہے, یعنی ویسٹ میں, نارتھ امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے. مسلمان فوت ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں, حادثوں میں, ان کا کوئی والی وارث جب قریب نہیں آتا تو وہ خود ہی اٹھا لیتے ہیں, وہ اپنے طریقے سے ان کو دفناتے ہیں, کفناتے ہیں, نہلاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اور بہرحال تکلیف بھی ہوتی ہے. کلاس میں ائمہ کرام کے بارے میں گفتگو میں جو باتوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ لوگوں نے غلط رویہ اختیار کیا ان بزرگوں کے ساتھ تو اس لیے ان کو چھوڑ کر صرف قرآن و سنت کو پکڑا جائے, میرے خیال میں زیادہ بہتر رویہ یہ ہے کہ انہی بزرگوں کے صحیح طریقے اور معتدل انداز زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ معاشرے میں الہدا کے خلاف نفرت نہ پھیلے. اور یہی مسنون انداز ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے اس کی ناشکری نہ کی جائے. ان بزرگوں کی زندگیوں میں ہمارے لیے رہنمائی ہے, وہ اسی قرآن و مجید اور سنت رسول کے متبع تھے. اور میں نے سعودی عرب کے کورس میں بھی یہی معتدل انداز دیکھا جس کی وجہ سے عرب ہمارے ہاں کی طرح کی سوچ نہیں پائی جاتی. میں وہاں 18 سال رہی لیکن مجھے کہیں سے یہ سننے کو نہیں ملا کہ ہم سعودی ہمبلی ہیں. نہیں, بالکل صحیح ہے, وہ ہونا بھی ایسے چاہیے. یہ اصل میں بات یہ ہے, جو بات کی تھی وہ صرف لوگوں کا اپنا ایک غلط رویہ ہے. بزرگوں کے بارے میں جو ہمارے علماء ہیں, ائمہ کرام ہیں, ان کے بارے میں تو یہ سوچا نہیں جا سکتا. خدا نہ کرے ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات ان کے مقام اور مرتبے کو گرانے کے بارے میں نکلے, یا ان کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ نہیں جی, میں تو سمجھتا ہوں یہ ایمان کی کمی ہے. یہ تو ایمان کی کمی ہے. ہمارے یہ بڑا بیش بہا خزانہ تھے, ہمارے بزرگ ہیں, ائمہ ہیں, دین کی بڑی خدمت کی, بڑی قربانیاں ان کی. ہم جیسے لوگ جنہوں نے نہ دین کو سمجھا, نہ جانا, نہ پڑھا, نہ کوئی قربانی دی, ان کے بارے میں ایسی زبانیں کھولیں, ہمیں کیا زیب دیتا ہے؟ ایسی بات نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جو تکلیف دہ صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ان بزرگوں کو فالو بھی کر رہے ہیں نا، انہوں نے بھی حقیقت میں ان بزرگوں کو نہیں سمجھا. تو اصل چیز یہی ہے کہ ان بزرگوں کی، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں کی تعلیمات کو ہم عام کریں، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے. یہ وہی تعلیمات ہیں جو الحمدللہ ہم پڑھا رہے ہیں، ان سے ہٹ کے نہیں ہیں، اور نہ ان کے مقام کو گرانے کی کوئی بات ہے ان میں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے منہ سے جب کبھی بھی ان کا نام آتا ہے تو ہم بے ساختہ دل سے یہ دعا نکلتی ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ان پر. تو یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارے اسلاف بزرگ، ان کے بارے میں کسی قسم کا زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل پائے کہ خدا نخواستہ ہمارے، کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو ضائع بھی کر دے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں اس کی اصلاح ضرور ہونی چاہیے. اب لوگ اس کو ایک غلط رنگ دے دیں تو اور بات ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، حقیقت ایسی کوئی بات نہیں. وہ جیسے یہ ذاکر نائک تھے نا، انہوں نے کرسچینٹی سے، یعنی بکس سے، کرسچینز کی بک سے، بائبل سے اور گاسپل سے، کیا کیا انہوں نے چیپٹر نمبر یہ اور ورس نمبر یہ اور پڑھ پڑھ کے نا ثابت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا جو خبریں ہیں وہ تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، ہندو مت کی کتابوں میں بھی ہیں اور بدھسٹ کی کتابوں میں بھی ہیں. یہ باتیں ثابت کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں تو کرسچن سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آئی ایم مور کرسچن دین یو بیکاز آئی بلیو وٹ ایور ریٹن ان یور بائبل اینڈ یو ڈونٹ بلیو اٹ. تو بہرحال اس طرح کی بات اصل یہی ہے کہ الحمدللہ ہم مانتے ہیں ان بزرگوں کو، ہم مانتے ہیں، چاہے ائمہ کرام ہیں، فقہا ہیں، اور اسی طرح مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ہماری تاریخ کا ایک اثاثہ ہیں. ان کے بارے میں بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی لفظ منہ سے نہ نکلے کہ جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، ان کے مقام اور مرتبے کو گرایا جائے. لوگوں کے جو غلط روی ہیں ان کو درست کرنے کی ایک مثبت کوشش ہونی چاہیے، اور یہی کوشش الحمدللہ الہدا بھی کر رہا ہے. صفحہ نمبر 15 پر آیت لکھی ہے، اس کا ریفرنس بتا دیں. صفحہ نمبر 15 پر جو یہ آیت ہے وہ سورہ الروم کی آیت نمبر 30 ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مگر آج ایمان کا ٹاپک پڑھا تو اس میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان اور عقیدہ دو الگ چیزیں ہیں. اگر باریک بینی سے آپ دیکھیں تو تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ میں کوئی ایسا فرق، یعنی عقیدہ اگر صحیح ہے تو اس کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، اور خدا نخواستہ عقیدہ غلط ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان یقین کا نام ہے، عقیدہ گانٹھ کا نام ہے. کہتے ہیں کہ عادت بدلی جا سکتی ہے مگر جبلت میں جو ہے وہ نہیں بدل سکتے. اگر ہماری جبلت میں ایمان ہے تو وہ ابھر کر سامنے آنا چاہیے، جیسے بلی کو ہم گھاس نہیں کھلا سکتے تو انسان اپنی جبلت کیسے بدل لیتا ہے. ایمان تو بدل دیتا ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کہتا ہے یہ میری خلق ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو بھی انسان ہے نا، جو بھی انسان یہ یقین مانے کہ وہ اسلام کی بات سننے کو تیار ہے، ہماری بات اس کی فطرت کو، اس کی نیچر کو اپیل کرے گی. یہ خلاف فطرت باتیں نہیں ہیں اسلام کی، اس لیے اس کو انسان آگے تو پھیلائے، اور وہ سنتا ہے تو کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں، اور یہ چیز ہمیں چاہیے. دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹورانٹو میں کوئی صاحب سڑک پہ کھڑے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن میں کوئی مسلمان نوجوان ہے، وہ راہ چلتے لوگوں کو بلا رہا ہے. اس سے ایک سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ کہتا نہیں. وہ کہتے تمہیں سن کے حیرت ہوگی کہ اسلام کا مطلب ہے پیس، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جو عورت جا رہی ہے، جو مرد جا رہا ہے، اس کو کہتے بڑا زبردست ہے، اگر ایسی بات ہے تو وی وانٹ پیس، اور یہ اگر چیز ہے تو ہم مسلمانوں کو عام کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ مسلمانوں کے ایسے کام ہوئے جس سے وہ اسلام کا مطلب بگڑ گیا ہے، اور لوگوں کو یعنی وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان ہیں کیا. ورنہ کئی ہندو، کوئی اور تھے راہ چلتے، لوگوں نے کہا کہ اسلام کو میں نے پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، وائٹ تھے، کہنے لگے ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ واقعی اسلام بہت کچھ ہے، اس میں بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن جب ان سے واسطہ پڑتا ہے تو معاملے کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یعنی ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو ہم نے نبی علیہ السلام کا بھی انکار کیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ ایمانیات کا جو تعلق ہے نا، وہ آپ پڑھیں گی۔ ایمان کو جو کہا گیا، جس کی تعریف کی گئی، وہ یہ ہے کہ ایمان اللہ پر، رسول پر، اس کی کتابوں پر، قیامت پر، فرشتوں پر، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ غور سے اس بات کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب ہماری اس تاریخ میں جس شخصیت کو ہم نے ماننا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بطور رسول کے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو، یہ نام ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ آپ کے بعد کا جو معاملہ ہے نا، جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یعنی میں اگر بالفرض، خدا نہ کرے، بالفرض میں یہ کہہ دوں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالفرض نہیں مانتا، تو یہ نہ کہنے سے میرے جو ایمان کی جو تعریف ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، بالفرض اگر میں یہ کہہ دوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کہنے سے کیا ہے کہ میرے ایمان میں فرق نہیں آتا۔ ایمان میرا کیا ہے؟ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، کتاب کو مانتا ہوں، آپ نے جو کہا ہے ان تعلیمات کو مانتا ہوں سر آنکھوں پہ۔ تو اب دیکھ لیں، یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید کے پہلے پارے میں اللہ نے کہا ہے، آخری آیت ہے اس کی، کہ تلک امت ان قد خلت، یہ جماعت تھی، گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے ساتھ، تم جو عمل کر کے کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ، ولا تسلون عما کانوا یعملون، اللہ نے تم سے کل قیامت کو یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کرتے تھے، اس نے یہ پوچھنا تم کیا کر کے آئے ہو۔ بات سمجھ گئی نا؟ اصل چیز یہ ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے، ہمارے جتنی بھی یہ تاریخ ہے نا مسلمانوں کی، اس پوری مسلم تاریخ میں مسلمانوں نے مل کے اجماع کے ساتھ متفقہ طور پر کوئی بھی ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ جس سے اس سیکٹ کو کہا ہو یہ کافر ہے، متفقہ طور پر کی میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجول کہہ سکتے ہیں، تو اجماع نہیں ہے اس پہ۔ اجماع کا مطلب سب مسلمان اس پر ایگری نہیں کر رہے، تو جس پر سب مسلمان ایگری نہ کریں، اس کے لیے کفر کا فتویٰ لگانا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ انڈیویجول کی پھر اپنی ایک کوشش ہوگی، وہ کرے، لیکن بہرحال اس کو کوئی مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ اصل جو چیز ہے وہ کفر کا مسئلہ ہے، تکفیر کا مسئلہ ہے، کہ کسی کو کافر قرار دینے کا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اگر آسان ہوتا تو کم از کم مسلمان ہر دور میں مسلمان علماء مل کے یہ ایک فیصلہ کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا۔ اس لیے یہ جذبات سے مغلوب ہو کے جو بات کی جاتی ہے نا، دین اس کو ذرا ایک طرف رکھتا ہے۔ دین یہ دیکھتا ہے کہ فائدے کی چیزیں دیکھو، اصل چیز کیا ہے، میں کہتا کیا ہوں، اس کے مطابق بات کرو، تو وہ بات کچھ اور ہے دین کی۔ کچھ کلچرز میں سلام کرنے کے طریقے مختلف ہیں، جیسے بڑوں کو ہاتھ کو پکڑ کر چومنا اور آنکھوں پہ لگانا، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ یعنی بزرگ جو ہیں، میرے دادا جان ہیں، والد صاحب ہیں، یا نانا جان ہیں، نانی اماں ہیں، دادی اماں ہیں، اماں ہیں، میں جاتا ہوں، انہیں ملتا ہوں، ان کے ہاتھ کو چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس میں میں ان کی عبادت کر رہا ہوں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عزت ہے، احترام ہے جو میں ان کو دے رہا ہوں، ایک محبت کا اظہار ہے جو میں کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ بلکہ وہ آپ کبھی ٹی وی چینل پہ دیکھیں تو وہ جب سعودیز یا عرب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سر کو پکڑ لیتے ہیں، اور جو دوسرا ہے اس کے ماتھے کو چومتا ہے، تو بندہ گویا کہ اپنے سر کو دوسرے کو اب دے دے، وہ پکڑ لیتا ہے اور اس کے ماتھے کو چومتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا کرے تو ہم کہیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ چلیں انشاءاللہ، باقی پھر کل سے ہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔